السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صفات باری تعالیٰ کا مضمون چل رہا ہے اور آج میں نے نسبتاً چھوٹے خطبے کے لیے مواد اکٹھا کیا ہے اور صرف سورہ البقرہ کی وہ آیات اخذ کی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے کا ذکر آتا ہے. اب ان آیات پر غور کرنے سے رحیمیت کے مختلف معنی انسان پر کھلتے چلے جاتے ہیں. پہلی آیت سورہ البقرہ کی آیت 144 ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں وسط امت بنایا ہے. وسط امت سے مراد ایسی امت ہے جس کا نہ دائیں رجحان ہو نہ بائیں رجحان ہو, صراط مستقیم پر قائم ہو. اور وسطاً عربی محاورے میں بہترین کو بھی کہا جاتا ہے, اور بہترین وہی ہوتا ہے جس کا نہ دائیں رجحان ہو نہ بائیں رجحان ہو, سیدھا وہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہو. یہ صفات اگر تم میں ہوں تو شہداء الناس ہے, تو تم لوگوں پر نگران بن سکو گے. اگر یہ صفات نہیں ہیں تو تم لوگوں پر نگران نہیں بن سکو گے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول تم پر نگران ہوگا. اور رسول تم پر نگران ہوگا ان معنوں میں کہ آپ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات میں نگران کے طور پر چنے گئے. نبیوں کے بھی آپ نگران تھے, مگر امت وسطی کے نگران ہونے کی صورت میں اس طرف اشارہ ہے کہ خبردار رسول کی تنبیہات سے دور دور قدم نہ رکھنا, ورنہ تم دوسروں کی نگرانی سے محروم ہو جاؤ گے. پھر فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ, اور ہم نے اس قبلے کو تبدیل نہیں کیا. جعلنا القبلۃ, اس قبلے کو نہیں بنایا تھا جس پر تو ہے یا تو تھا, مگر تاکہ جان لیں کہ رسول کی مطابقت کون کرتا ہے اور کون اپنے ایریوں کے بل پھر جاتا ہے. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, اور اگرچہ یہ بات بہت بوجھل تھی مگر ان لوگوں کے پر جو جن کو اللہ نے ہدایت دی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُذِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع فرما دے. یقیناً اللہ انسانوں سے رؤوف بھی ہے, انسانوں پر, اور رحیم بھی ہے. اس میں تمام انسانوں کے لیے رؤوف اور رحیم کا ذکر آیا ہے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے رؤوف اور رحیم قرار دیا گیا ہے, بالخصوص مومنوں کے لیے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کیونکہ خدا کی راہ میں محنت کرتے ہیں اور جد و جہد کرتے ہیں, اور رحیمیت کا تقاضا ہے کہ جو محنت اور جد و جہد کرے اس کو اس کی محنت کا پورا پورا پھل عطا کیا جائے. اس پہلو سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصیت کے ساتھ مومنوں کے لیے رؤوف اور رحیم بنائے گئے, جبکہ رحمانیت کی صفت کے تابع اور تمام دنیا کے لیے رحمان مقرر کیے گئے. ایک دوسری آیت سورہ البقرہ سے لی گئی ہے, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ ہم دونوں کو اپنے لیے مسلمین لکھا, اپنے لیے تسلیم و رضا کا سر خم کرنے والا بنا, اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت ہو جو مسلم متعلق جو تیرے حضور میں پوری طرح اسلام کو قبول کرنے والی, یعنی تیرے حضور اپنا سر خم کرنے والی ہو. وہ ارینا مناسکنا, اور ہمیں ہماری قربان گاہیں دکھا. اب یہ بہت بڑی اور مشکل دعا ہے کہ ہمیں اپنی قربان گاہیں دکھا, یعنی جن راہوں پر چل کر تجھے قربانی منظور ہوتی ہے وہ ساری راہیں ہمیں دکھا, ہم ان پر چل کر تیری راہ میں قربانیاں پیش کریں, لیکن ایک شرط کے ساتھ, انک انت التواب الرحیم, کہ اس میں ہو سکتا ہے ہم سے غلطیاں بھی سرزد ہوں, اور غلطیاں سرزد ہوں تو تو سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے, یعنی بار بار رحم کرنے والا ہے. پھر ایک اور آیت البقرہ کی آیت 55 ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اس قال موسیٰ لقومہ ہی یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. اے میری قوم, تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, باتخاذکم العجلہ, بشرے کو پکڑ کر, یعنی بشرے کو اپنا معبود بنا کر. فتوبوا الی بارئکم, پس اپنے رب کے حضور توبہ اختیار کرو. فاقتلوا انفسکم, اور اپنے نفسوں کو قتل کرو. اس کا یہ جو مفہوم لیتے ہیں بعض قرآن مفسرین کہ یہ حکم تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو, یہ بالکل ایک لغو بات ہے اور قرآن کریم کی طرف ہرگز منسوب نہیں ہو سکتی. اقتلوا انفسکم سے مراد نفس کا قتل ہے, یعنی اپنے اندر انسان جو برے خیالات اور بد رو کو پاتا ہے اس کا قتل کرے. تو چونکہ انہوں نے اپنی جانوں کو ظلم کیا تھا بشرے کو معبود بنا کر, تو اس کا قطعی جواب یہی ہونا چاہیے تھا کہ تمہاری جانوں میں جو بشرے پڑے ہوئے ہیں, جو جھوٹے معبود ہیں, ان کو مارو, یعنی اپنے نفس کو قتل کرو. ذالکم خیر لکم عند بارکم, یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے حضور بہتر ہے. ذالکم خیر لکم عند بارکم فتاب علیکم, اس نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا. انہ هو التواب الرحیم, یقیناً وہ بہت اور بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحیم ہے, یعنی بار بار تم غلطی کرتے ہو اور بار بار وہ تم سے رحمت کا سلوک فرماتا ہے. ایک آیت ہے حضرت آدم کے بارے میں, فتلقى آدم من ربه كلمات فتعب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات, آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے. فتعب عليه, پس وہ رب آدم پر مہربان ہو گیا, اس کی توبہ قبول کر لی. انه هو التواب الرحيم, یقینا وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. حضرت آدم کو خدا تعالیٰ نے خود ہی توبہ کے الفاظ بتائے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی توبہ کے لیے بھی خود الفاظ نہیں مل سکتے جب تک اللہ تعالیٰ اس کی طرف رہنمائی نہ فرمائے. بس اگر کوئی سچے معنوں میں توبہ کرنے والا ہو, اپنے گناہوں سے بخشش چاہتا ہو, تو اس کو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اے میرے خدا, مجھے وہ الفاظ سکھا دے جن کے ذریعے میں تیری توبہ, تیرے حضور توبہ کا حقدار بن جاؤں. اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. یعنی ہر دفعہ جب انسان سچے دل سے خدا کے حضور جھکتا ہے تو وہ رحمت کے ساتھ اس کو قبول فرما لیتا ہے. ایک سورہ البقرہ کی آیت 174 ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. انما حرم علیکم المیتۃ, اللہ تعالیٰ نے تو صرف تم پر مردار حرام کیے ہیں, اور خون اور سور کا گوشت, وما احل به لغیر اللہ, اور جو اللہ کے سوا کسی اور کی خاطر جھوٹے معبودوں کی خاطر ذبح کیا جائے. فمن اضطر غیر باغ, لیکن اگر کوئی بھوک سے سخت مجبور ہو جائے اور اس کا دل نہ چاہتا ہو کہ وہ حرام کی طرف جھکے, ولا عاد, اور اس میں پھر کھانے میں زیادتی بھی نہ کرے, صرف جان بچانے کے لیے کچھ اس کو کھانا ہو اتنا ہی کھائے, ان اللہ غفور رحیم, تو اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا پائے گا. یعنی وہ باتیں جو اس پر کھانے کے لیے حرام کی قرار دی گئی تھی, اگر وہ صرف جان بچانے کے لیے کچھ اس میں سے کھا لے, مگر صرف اتنا کھائے جتنا اس کو جان بچانے کے لیے ضرورت ہے, تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو بہت بخشے گا اور اس پر پھر بار بار رحم فرمائے گا. تو یہ رحیمیت کے مختلف معنی قرآن کریم کی مختلف آیات سے ظاہر ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک آیت چھوٹی سی ہے, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ هو الرحمن الرحیم, تو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے, کوئی معبود نہیں مگر وہی رحمان اور رحیم. اب رحمانیت کے تابع تو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے سب کچھ دیا, ساری کائنات بنائی, انسان کا کوئی وجود بھی نہیں تھا, اور اس کے بعد وہ اس کو بھول نہیں گیا, یعنی اس کے رحم نے تکرار کی ہے اور بار بار اس نے رحمت فرمائی ہے, اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. جیسے کل وہ رحمت اس وقت فرما چکا ہے جبکہ کوئی مانگنے والے کا وجود نہیں تھا, اب بھی بار بار حسب ضرورت وہ رحمت کا اجرا کرتا چلا جاتا ہے. ایک اور آیت ہے البقرہ آیت 160-161, دو آیات ہیں. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. یقین وہ لوگ جو چھپاتے ہیں, ما انزلنا من البينات, ان چیزوں کو جو ہم نے کھلی کھلی آیات کی صورت میں روشن دلائل کی صورت میں ظاہر فرمائی ہیں، والہدا اور ہدایت کو، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے ان دونوں چیزوں کو خوب کھول کھول کر بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے کتاب میں ظاہر فرما دیا تھا. یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ ان پر اللہ کی لعنت ہوگی اور اللہ ان پر لعنت فرمانے کے علاوہ لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے چلے جائیں گے. تو یہاں اولین طور پر یہود مراد ہیں، جو مغضوب علیہم ہیں، ان پر انسان کی طرف سے بھی بار بار لعنت ہوتی ہے، اور اللہ کی لعنت کا تو وہ ایک مستقل قیامت تک کے لیے شکار ہو چکے ہیں. ہاں مگر انصاف کا تقاضا ہے کہ ان میں سے بھی جو توبہ کر لیں ان کی توبہ قبول ہو جائے. ان قیامت تک سے یہ مراد نہیں ہے کہ سب کو یکساں ایک ہی لاٹھی سے آنکا جائے گا. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی، بینوا اور خوب کھول لیا معاملے کو. پہلے بینات اور خدا سے ہٹنے والے لوگ تھے، اب انہوں نے خوب کھول کھول کر ہدایت کی بات کو غلطی کی بات سے الگ کر دیا. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، بس یہی وہ لوگ ہیں جن پر میں توبہ کے ساتھ رجوع کرتا ہوں، جن کی توبہ کو میں قبول فرماتا ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہوں. بس یہود جن پر خدا کی اور بنی نوع انسان کی لعنت ڈالی گئی تھی، قرآن کریم کے انصاف کا حال دیکھیں کہ کس طرح ان میں سے بھی مستثنا کر دیا ان لوگوں کو جو کسی وقت بھی توبہ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کو ایسا پائیں گے کہ ان پر وہ بار بار رحم فرماتا ہے. یہ چند آیات سورہ البقرہ سے لی گئی تھیں، اور اب میں احادیث لیتا ہوں جو اسی مضمون کے مختلف صورتوں میں وضاحت کے ساتھ پیش کرتی ہیں. ایک روایت بخاری کتاب المنون میں حضرت ابو ہریرہ کی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت کے روز میں سخت بات پوچھ کروں گا. ایک وہ جس نے میرے نام پر کسی کو بنا لی پھر غداری یا دھوکہ بازی کیے، اللہ کے نام پر پناہ دینے کے بعد پھر دھوکہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے یہ سمجھ کر کہ اس شخص نے امان دے دی ہے. تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوگا اور قیامت کے دن اس کی سخت بات پوچھ ہوگی. دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد کو پکڑ کر بیچ دیا اور اس کی قیمت لے کر کھا گیا. اب دیکھیے، مسلمانوں پر تو بہت اعتراض کیا جاتا ہے مستشرقین کی طرف سے کہ انہوں نے غلامی کو جارہ کیا، حالانکہ قرآن کریم نے جس طرح غلامی کو ختم کر دیا ہے اور بار بار آزاد کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی کوئی مثال کسی الہی کتاب میں اس سے پہلے نظر نہیں آتی. اس کثرت سے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم ہے کہ ایک موقع پر ایک صحابی نے 60,000 غلاموں کو، مسلمان غلام نہیں تھے، جو کہ غیروں سے خرید کر ان کو آزاد کر دیا تھا. تو ان پر اعتراض ہے، جبکہ خود یہ جتنے ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں کالے آباد ہوئے ہوئے ہیں، یہ اکثر غانا سے پکڑ پکڑ کے قید کر کے ان کو زنجیروں میں باندھ کر بھجوایا جاتا تھا وہاں. اور اسی طرح بعض دوسرے افریقی ممالک سے بھی ان کو پکڑ کے باہر اپنی نو آبادیات میں بھجوا دیا جاتا تھا، اور ان سے ظالمانہ اور مفت کام لیا جاتا تھا. اور جن جہازوں میں وہ جاتے تھے وہاں اس طرح قید ہوتے تھے کہ بلیک ہول بھی اس کے سامنے کوئی چیز نہیں، نہایت ہی ظالمانہ طریق پر ان کو چھوٹے چھوٹے قبروں میں ٹھونس دیا جاتا تھا. تو سولوشن ہیل بائی سیلف والی بات ہے کہ یہ بنی نوع انسان کو غلامی سے نجات دلانے والے لوگ اپنے گربان میں بھی منہ ڈال کے دیکھیں کہ انہوں نے کتنے کتنے ظلم کیے ہوئے ہیں. اور ایک پوری دنیا ہے امریکہ کی, نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کی, جس میں کالیوں کو اپنا مظلوم غلام بنا کر رکھا گیا. اور اب جو آزادی کی لہر چلی ہے اس میں بھی ان کے ساتھ لازماً دوسرا سلوک ہوتا ہے برہمی کا, یعنی ان کو ہر اعلیٰ تعلیم میں اوپر آنے سے کئی بہانوں سے روک دیا جاتا ہے, اور سیاست میں غلبے سے روک دیا گیا ہے, حالانکہ وہ بڑی بھاری تعداد میں وہاں موجود ہیں. دکھاوے کے طور پر چند مورتیں صورتیں آپ کو دکھائی دے رہیں گی, مگر اکثر محض ہوتا ہے, اسی لیے وہاں بڑے شدید رد عمل پایا جاتا ہے. تو اسلام پر ظلم اور غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں, اتہام دہراتے ہیں, اور اپنا حال یہ ہے کہ کروڑوں کو غلام بنایا اور ظالمانہ طور پر غلام بنایا, اور اب آزادی کے زمانے میں بھی پوری طرح ان کو آزادی نصیب نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے کہ بار بار کالوں کی طرف سے موومنٹ چلتی ہیں بغاوت کی, اور جتنی موومنٹ چلتی ہیں اس سے ان کو الٹا نقصان بھی ہوتا ہے. گویا ان کو بھی یہ ہوا دیتے ہیں کہ ایسی موومنٹ چلائیں اور ہم سے ٹکرائیں, اور ہم ان کو پھر بہانہ رکھ کر ماریں. تو اللہ تعالیٰ آخر پہ فرماتا ہے, رسول اللہ ہم آخر پہ فرماتے ہیں کہ وہ جس نے کسی کو آزاد کو پکڑ کر غلام بنا لیا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آزاد کو پکڑ کر غلام بنانے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا, بلکہ جنگی قیدیوں کو غلام بنایا جاتا تھا. اور اس لیے کہ وہاں اس زمانے میں کوئی الگ فوجی قید خانے نہیں ہوا کرتے تھے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ان کو قیدیوں کو معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا. اس مجبوری سے ان کو گھروں میں تقسیم کیا گیا تھا, ورنہ آزاد کو غلام بنانے کا کوئی ایک سند بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی. پھر آخر پر فرمایا کہ وہ بھی بڑا ظالم ہے جس نے ایک مزدور کو سے پورا پورا کام لیا لیکن اس کو مزدوری بھرپور نہ دی. اور رحیمیت کا اس سے خصوصیت سے تعلق ہے, جو لوگ مزدور سے کام تو لیتے ہیں اس کی بھرپور میں اس کا فائدہ تو اٹھاتے ہیں لیکن اس کو مزدوری پوری نہیں دیتے, یہ بھی بڑا ظلم کرنے والے لوگ ہیں. حضرت مسیح مبعوث علیہ الصلوۃ والسلام تو مزدوروں کو نہ صرف پوری مزدوری دیتے تھے بلکہ اس کے علاوہ کھانا وغیرہ بھی دیتے تھے, اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھتے تھے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. ایک موقع پر حضرت مسیح مبعوث علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی گئی کہ جو نان بھائی ہے یہ بڑا چور ہے, اس کو سزا دلوائیں, یہ روٹیاں اس کو چرا کے لے جاتا ہے. تو مشن صاحب نے فرمایا کہ تم بڑے احمق آدمی اور ظالم ہو, ایک روٹی پکانے کے لیے دو دفعہ جہنم میں جاتا ہے یہ شخص, اور اس بیچارے کو اتنے بھی حق نہیں دیتے یہ کچھ روٹیاں آپ کے لیے لے جائے. تو حضرت مسیح مؤود علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری میں بے حد رحیم اور کریم تھے. اب حضرت وسیم عبد السلط والسلام اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں, ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمۃ اللہ واللہ غفور رحیم. یہ ترجمہ جو کہ حضرت وسیم عبد السلط والسلام کا ہے میں آپ ہی کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یقین وہ لوگ جو ایمان لائے, اور وہ لوگ یہ ترجمہ تو میں نے کیا ہوا تھا, یہ اس کے بعد آئے گا حدیثوں کا ترجمہ. یعنی جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے لیے وطنوں سے یا نفس پرستیوں سے جدائی اختیار کی. اب میں بار بار جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ جب نکلے ہیں باہر تو محض دنیا کا معنی نیت نہ ہو, دنیا تو ویسے مل ہی جائے گی. اگر حقیقی طور پر اگر وہ خدا کی راہ میں نکلنے والے ہیں تو اس کا ایک ہی اس کی پہچان ہے, وہ یہ ہے کہ نفس پرستیوں سے جدائی اختیار کر لیں اور خدا کی راہ میں کوشش کریں اور خدا کی رحیمیت کے امیدوار ہوں. اور خدا غفور و رحیم ہے, اس کا فیضان رحیمیت ضرور ان لوگوں کو شامل حال ہو جاتا ہے کہ جو اس کے مستحق ہیں. کوئی ایسا نہیں جس نے اس کو طلب کیا اور نہ پایا. اس کے بعد ایک فارسی شعر ہے, عاشق بشد یار بحالش نظر نہ کر, اے خواجہ درد نیز وگرنا طبیب ہست. کہ اگر ایسا عاشق ہو کہ جس کا یار اس کے حال پر نظر نہ کرے تو سنو اے خواجہ درد نیز وگرنا طبیب ہست. خواجہ تمہارے اندر درد ہی نہیں ہے, اگر سچا درد ہوتا عشق کا تو طبیب تو موجود تھا. پھر ایک سورہ البقرہ کی آیت ہے, ثم عفیم من حیث افاض الناس واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. کہ تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ سے بخشش مانگو, یقین اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. حج کے موقع پر جو بار بار رحم کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ اس غرض سے ہے کہ اس حج کے متعلق اگر وہ قبول ہو تو یہ آتا ہے کہ پہلے سارے گناہ بخش دیے گئے اور ایک نئی زندگی اس کو ملی گناہوں سے توبہ کی. بس رحیمیت ہے جو بار بار رحم کرتی ہے اور گناہگاروں کے بخشش کے سامان کرتی ہے, اور سب سے زیادہ حج کے موقع پر ان کو یہ موقع آتا, یہ خدا تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے کہ وہ اس کی غفوریت اور رحیمیت سے پورا پورا استفادہ کریں. ایک سورہ البقرہ کی آیت 192 اور 193 دو آیات ہیں, وقت لوہم حیث و فقف تم واخر یوم من حیث و اخر یوکم ولفتنا تو اشد من القاتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. اور دوران قتال اگر قتال جاری ہو تو اس وقت ان کو تم بے شک قتل کرو, کیونکہ انہوں نے ہی قتل میں پہل کی ہے, یعنی قتال میں پہل کی ہے. پھر ان کو جہاں بھی تم پاؤ قتال کے دوران ان کو ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ رہنے دو, اور وہاں سے نکال دو جہاں سے تمہیں انہوں نے نکالا تھا. تو ہر بار معاملے میں پہل ان کی طرف سے ہوئی ہے اور جوابی حملے کا حق خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا. اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہوتا ہے. فتنہ تو اشد من القتل, فتنے سے مراد قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف دے کر مرتد کرنے کی کوشش ہے. تو قتل ہو جانا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان مرتد ہو جائے. اور ان لوگوں کو جو مرتد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈرا دھمکا کر, ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے ان کو عذاب وہی ہوگا جو ایک مومن کو قتل کرنے کا عذاب ہے. چنانچہ فرمایا فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے. اور ان سے مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے وہاں قتال کریں, بس ہر محلے میں پہل ان کی طرف سے ہے. اگر مسجد حرام میں بھی وہ قتال کریں تو پھر تمہارے لیے جائز ہو کہ مسجد میں ان کے ساتھ قتال کرو، بس اگر تم سے قتال کریں تو پھر تم ان کو قتل کرو. کافروں کی ایسی جزا ہوتی ہے. 193 میں ہے، ان سب باتوں کے باوجود اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بہت مغفرت کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. دیکھیے ذہنیت کا ایک اور عظیم شان جلد آئی صاحب میں بیان فرمایا گیا ہے. اتنے ظلم جو مذہبی آزادی چھیننے والے، گھروں سے نکالنے والے اور ہر طرح سے زبردستی مترد کرنے والے جو مظالم تھے، ان کے باوجود اگر وہ باز آ جائیں تو پھر مغفرت کا سلوک کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بار بار رحم کرنے والا ہے. اگر تم ان پر بار بار رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی بار بار رحم فرمائے گا. اب میں حضرت ابو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اقتباسات میں آپ سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. فرمایا ہے، رحیمیت کو جو انسان کی دعا کو چاہتی ہے خاص انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے. اب رحیمیت کو خاص انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے، اب رحمانیت تو تمام جانداروں پر عام ہے، بلکہ پیدائش سے پہلے بھی رحمانیت کا اثر ہے. رحیمیت جانداروں کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے خاص ہے. اگرچہ اس سے پہلے یہ ذکر گزر چکا ہے پچھلے خطبے میں کہ جن جانوروں سے کام لو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ بھی رحیمیت کی ایک شاخ ہے. مگر اصلی رحیمیت جو ہے وہ انسان کے لیے ہے، یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے نقطہ میں سمجھایا ہے. اس لیے کہ یہ ایک ایسا فیض ہے جو دعا سے حاصل ہوتا ہے. اب یہ باریک فرق ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا اگر حضرت عبدالعزیز مسیح موعود علیہ السلام ہمیں نہ سمجھاتے کہ رحیمیت کا دعا سے ایک تعلق ہے. اور جانور پر تم اگر رحم کرتے ہو اسے کام لے کر تو یہ تمہاری عطا تو ہے، لیکن جانور کی دعا نہیں تھی. بس رحیمیت کا دعا سے بہت گہرا تعلق ہے. یہ سنت اللہ اور قانون الہی ہے جس میں تخلف جائز نہیں. یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کے لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہے. اور انبیاء کی رحیمیت کا یہ تقاضا تھا کہ اپنی امت کے لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دعا پر ضرور فیض نازل ہوتا ہے جو ہمیں نجات بخشتا ہے. اسی کا نام فیض رحیمیت ہے جس سے انسان ترقی کرتا جاتا ہے. اسی فیض سے انسان ولایت کے مقامات تک پہنچتا ہے اور خدا تعالیٰ پر تو صفحے جڑ گئے ہیں آپس میں خدا تعالیٰ پر یقین لاتا ہے کہ گویا آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے. مسئلہ شفاعت بھی صفت رحیمیت کی بنا پر ہے. اب جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے دعوے دار ہیں ان کو خوب سوچ لینا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی آپ کی رحیمیت کی بنا پر ہے. اگر ہم لوگوں کے لیے رحیم نہیں ہوں گے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے رحیم نہیں ہوں گے. اور ہم لازماً ایسی صورت میں شفاعت سے محروم رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ سارے کام کریں جن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے مقرر ہو جائے، یعنی خدا کے نزدیک ہم اس کے اہل ٹھہریں. اس کے بعد شفاعت کا یہ معنی بیان فرمایا گیا ہے جو رحیمیت سے تعلق رکھتا ہے کہ رحیمیت کا تقاضا ہے کہ اچھے آدمی برے آدمیوں کی شفاعت کریں. اب برے آدمی کون ہیں؟ جن کی تشریح میں نے ابھی پہلے بیان کر دی ہے کہ جو غلطی جو کرتے ہیں پھر توبہ بھی کرتے ہیں اور خدا کے طرف جھکتے بھی ہیں. جو برائی پر اصرار کر کے بیٹھ جائیں اور خدا کی طرف نہ جھکیں وہ رحیمیت کے حقدار نہیں ہوتے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں, جب ہمارے آقا سید المرسلین و خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے ارادہ فرمایا کہ ان دونوں صفات کو ایک ہی شخصیت میں جمع کر دے, چنانچہ اس نے آحد کی ذات میں آپ پر ہزاروں ہزار درود و سلام ہوں یہ دونوں صفات جمع کر دیں. یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے شروع میں صفت محبوبیت اور صفت محبیت کا خاص طور پر ذکر کیا ہے. صفت محبوبیت اور صفت محبیت کا ذکر کہاں کیا, کیسے کیا, اس کی تشریح فرماتے ہیں تاکہ خدا تعالیٰ کے اس ارادے کی طرف اشارہ ہو اور اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد رکھا. اب محمد وہ ہے جو محبوب ہے, سب سے زیادہ تعریف کیا گیا, اور احمد وہ ہے جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے. بس احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے محبوبیت کے مظہر ہیں. خدا نے آپ پر ایسا فضل فرمایا اور ایسی آپ سے محبت کی کہ دنیا میں کبھی بھی کوئی شخص اس کے برابر ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا, نہ نبیوں میں سے نہ غیر نبیوں میں سے. اور آپ نے پھر اپنے رب کی ایسی حمد بیان فرمائی کہ کبھی کسی نبی کو یا غیر نبی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد میں ایسے تیرا نہیں گائے. اور یہ جو لیا ہے مضمون آپ نے رحمان اور رحیم سے لیا ہے. فرمایا اس آیت میں اپنا نام رحمان اور رحیم رکھا ہے. رحمان تو وہ ہے جس میں خالصت اپنے رحمانیت کے نتیجے میں جس کا ایک معنی ہے بے انتہا رحم کرنے والا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رحم سے اتنا نوازا کہ اس جیسا رحم کبھی کسی پر نہیں کیا گیا. اور پھر رحیمیت کے تابع حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اشارہ اس بات کا ہے کہ ہمارے آقا فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی جامع وجود نہیں جس میں یہ دونوں صفات باری تعالیٰ اکٹھی کر دی گئی ہوں. رحمانیت کے تابع آپ محمد بنائے گئے ہوں اور رحیمیت کے تابع احمد بنائے گئے ہوں. اب رحیمیت کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے رحمان بن کر بے انتہا فضل فرمائے ہیں اس کا بار بار ذکر کرتا چلا جائے. اور رحیمیت میں یہ بار بار کا ذکر شامل معنی ہے. بس رحیمیت کا ایک معنی یہ بھی بنا کہ ہم اپنے رب کا بار بار ذکر کرتے چلے جائیں اور صرف ایک ذکر ہمارے لیے کافی نہ ہو بلکہ ہمیشہ زندگی بھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے چلے جائیں. دیوار جو عالم کے فضل سے ان دونوں صفات کی طرح دو نام دیے گئے ہیں جن میں سے پہلا محمد ہے اور دوسرا احمد ہے, بس اس میں محمد نے صفت الرحمان کی چادر پہنی اور جلال اور محبوبیت کے لباس میں جلوہ گر ہوا اور اپنی نیکی اور احسان کی بنا پر بار بار بھی تعریف کیا گیا. اور اس احمد نے خدا تعالیٰ کے فضل سے جو مومنوں کی مدد اور نصرت کا متولی ہے رحیمیت اور محبیت اور جمال کے لباس میں تجلی فرمائی. بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نام محمد اور احمد ہمارے رب محسن کی دونوں صفتوں رحمان اور رحیم کے مقابلے میں منعقصہ صورتوں کی طرح ہیں جن کے دو مقابل کی جیسے دو کے مقابل کے آئینے ظاہر کرتے ہیں. یعنی تمام تر رخ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کی طرف تھا اور آپ نے جس شان سے اپنے رب کی حمد کے ترانے گائے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح آپ کی حمد کو بھی بیان فرمایا. تو بعض پہلوؤں سے محبت بن گئے، بعض پہلوؤں سے آمد بن گئے، اور جیسے شیشے میں تصویریں لامتناہی ہو جاتی ہیں، اسی طرح آپ کا یہ چہرہ خدا کے حضور ایک لامتناہی حسن اختیار کر گیا. کبھی وہ آپ نے محمد کے طور پر اپنے رب سے فیض پایا، کبھی احمد کے طور پر اپنے رب کے گیت گائے. ایک اور حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کا اقتباس ہے، رحیمیت ایسی صفت ہے جو ان انعامات خاصہ تک پہنچا دیتی ہے جن میں فرمانبردار لوگوں کا کوئی شریک نہیں ہوتا. رحیمیت ایسی صفت ہے جو ان انعامات خاصہ تک پہنچا دیتی ہے جن میں فرمانبردار لوگوں کا کوئی شریک نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا عام انعام انسانوں سے لے کر سانپوں اور اجدہاؤں تک کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہے، یہ رحمانیت کا انعام ہے. لیکن رحیمیت کا جو انعام ہے وہ خصوصیت کے ساتھ انسانوں سے وابستہ ہے. ایک لمبی حدیث ہے جس کے عربی الفاظ پڑھ کر پھر تمہیں ترجمہ کرنے میں زیادہ دیر ہو جائے گی. حضرت سعید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نسل اعظم کا سردار میں ہوں، لیکن یہ کوئی فخر کی بات نہیں. مطلب یہ ہے فخر کی بات ہے تو صحیح، مگر میں اس پر فخر نہیں کرتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ انعام خالصتاً اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے، میری کسی خوبی کے نتیجے میں نہیں. حالانکہ سب سے زیادہ خوبیاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، اور وہی خوبیاں تم لگے سوئیں تھے، اور خدا تعالیٰ نے آپ سے ان خوبیوں کے بدلے پھر احسان کا سلوک فرمایا. تو میں نسل اعظم کا سردار تو ہوں، لیکن یہ فخر کی بات میرے لیے نہیں، میں فخر کے طور پر تمہیں نہیں سنا رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی احسان کے طور پر سنا رہا ہوں. حمد کا علم میرے ہاتھ میں ہوگا، یعنی قیامت کے دن سچی حمد کرنے والا اگر کوئی تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور یہ جھنڈا آپ کو سنایا جائے گا، اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں. یعنی فخر سے مراد فخر و مباحات ہے، یعنی دل تو ہم سے لبریز تھا، مگر بتانے کے لیے کہ میں جو تمہیں بتا رہا ہوں فخر کی خاطر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے اظہار کی خاطر بتا رہا ہوں. آدم اور اس کے علاوہ دوسرے تمام نبی بھی اس دن میرے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، اور میں وہ پہلا انسان ہوں گا جس پر سے قبر کو پھاڑا جائے گا، یعنی سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا، اور اس پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں. اب بعض لوگوں نے ایک حدیث کو پکڑا ہے جس میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اٹھیں گے تو حضرت موسیٰ پہلے اٹھ چکے ہوں گے، مگر وہ اس حدیث کے مفہوم کو ہرگز نہیں سمجھے. یہ حدیث بالکل قطعی اور واضح ہے کہ جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا تو کوئی اور روح نہیں اٹھایا جائے گا، کسی کی روح کو زندگی نہیں بخشی جائے گی دوبارہ زندگی سوائے میرے، جو میں سب سے پہلا ہوں گا، اور تمام بنی نوع انسان میرے جھنڈے تلے جمع ہوں گے. اور یہ میں کسی تفاخر اور اظہار فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا. فرمایا، لوگوں پر خوف کی تین گھڑیاں آئیں گی، اس وقت وہ آدم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے. لیکن وہ کہیں گے کہ میں تو تمہارے خیال میں ایک گناہ کا مرتکب ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے زمین کی طرف بھیج دیا گیا. یہاں جو تمہارے خیال کے الفاظ ہیں یہ بریکٹ میں رکھے ہوئے ہیں، یعنی حدیث کے اصلی الفاظ میں یہ نہیں ہیں، مگر حضرت آدم کے متعلق مشہور جو بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے گناہ کیا تھا اس لیے آپ کو جنت سے نکالا گیا. تو جنت سے مراد شریعت کی حدود ہیں جس میں سے باہر نکل کر انسان کے لیے ہر قسم کی مصیبتیں پڑتی ہیں. فرمایا آدم کہیں گے کہ میں تو تم لوگ کہتے تھے کہ میں نے گناہ کیا تھا اس لیے مجھے زمین کی طرف بھیج دیا گیا, اب میرے پاس کیوں آئے ہو؟ نوح کے پاس جاؤ. لوگ حضرت نوح کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے تمہارے خیال میں ناحق اہل عرض کے خلاف بد دعا کی تھی جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے تھے, بس بہتر ہے تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے تو تمہارے خیال میں تین جھوٹ بولے تھے. حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں, آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی جھوٹ نہیں تھا. یہ مفسرین نے یا بعض کے آنے والوں نے آپ کی طرف منسوخ کر دیا کہ جھوٹ سے, اگر ان کی حقیقت پر غور کیا جائے تو ہر بھی جھوٹ نہیں تھا. صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے سلسلے میں چند تدابیر تھیں. بہرحال ابراہیم لوگوں کو جواب دیں گے کہ تم موسیٰ کے پاس جاؤ. لوگ موسیٰ کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے تو تمہارے خیال میں ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا تھا. اب تمہارے خیال میں کے الفاظ بریکٹ میں رکھے ہوئے ہیں, یہ حدیث کے نہیں ہیں, لیکن واقعتاً آپ نے ناحق ایک شخص کو قتل کر دیا تھا, یہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے. تم عیسیٰ کے پاس جاؤ. لوگ عیسیٰ کے پاس آئیں گے, وہ کہیں گے کہ مجھے تو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا گیا تھا. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. آپ نے فرمایا اس پر وہ میرے پاس آئیں گے, میں ان کے ساتھ جاؤں گا, پوچھا جائے گا کون ہے, جواب دیا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بس وہ میرے لیے دوبارہ کھول دیں گے اور مجھے خوش آمدید کہیں گے, میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے اعلیٰ درجے کی حمد و ثنا الہام کرے گا. تب مجھے کہا جائے گا کہ اپنے سر و فاور مانگو, تمہیں دیا جائے گا, شفاعت کرو, تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی, کہو, تمہاری بات سنی جائے گی. اور یہی وہ مقام محمود ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے مقام محمود پر فائز کر دے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.